رشتے کا غم اٹھا لیا، منزل کو ہم نے جا لیا، رشتے کا غم اٹھا لیا، منزل کو ہم نے جا لیا، بت سے نظر بچا لیا، دل میں خدا کو پا لیا، بت سے نظر بچا لیا، دل میں خدا کو پا لیا، کر کے بسارت فدا ہم کو بصیرتیں ملی، کر کے بسارت فدا ہم کو بصیرتیں ملی، سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا، سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا.
ماشاءاللہ، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. رستے کے غم سے مراد اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں جو فاصلہ انسان طے کرتا ہے اور جو منزلیں طے کرتا ہے، اس راستے میں انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اپنے اور پرائے اس کے دشمن بنتے ہیں، یہ سب کچھ انسان برداشت کرتا ہے، یہ غم برداشت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تک انسان پہنچ جاتا ہے. یہ ہے اصل میں رستے کا غم اٹھا لیا اور منزل کو ہم نے پا لیا. کہ ہم نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، نہ ان کے تانوں کو دیکھا، نہ ان کی باتوں کو سنا، نہ اس پر غور کیا، بلکہ جس بات کو ہم صحیح سمجھتے تھے اس بات پر ہم چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم نے حاصل کر لی اور اپنی منزل کو ہم نے پا لیا. اسی طریقے سے اگلے شعر میں جو بات کہی گئی ہے کہ کر کے بسارتیں دبا، یعنی ظاہری طور پر ہم نے اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر فدا کر دیا. ویسے تو ان آنکھوں سے جو چاہیں ہم دیکھیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں. ہماری طرف سے تو کچھ نہیں کہ جو چاہیں ہم کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ کو دیکھنا ہے، کچھ کو نہیں دیکھنا. جن کو دیکھنے کا حکم ہے ان کو دیکھنے پر ثواب، ماں باپ کو دیکھے حج عمرے کا ثواب ہے یہ نہیں. اگر انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے ایک نگاہ محبت ڈالنے سے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا. لیکن اگر اسی نگاہ کو آدمی کسی غلط جگہ پر لگائے گا تو اس پر گناہ بھی ہے. تو اس لیے اپنی بصارتیں ہم نے تباہ کرنے کا مطلب یہ کہ بلکہ تباہ کیا، بلکہ فدا کی اللہ تعالیٰ کے حکم پر. جہاں اللہ نے حکم کیا وہاں ہم نے اپنی آنکھ کھول لی، جہاں کہا بند کر لی. بقول ہمارے حضرت والا کا کہ جب وہ سامنے آ گئے نابینا بن گئے، اور جب وہ چلے گئے تو بینا بن گئے. مطلب یہ کہ جس کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے جب وہ سامنے آ جائے تو اپنے آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نابینا بن جاؤ، لیکن جب چلے جائے تو آنکھیں کھول لو. تو یہ ہے اصل میں کہ اپنی بصارتیں فدا کرنے کے نتیجے میں بصیرتیں حاصل ہوتی ہیں. بصیرت بصارت کے درجے میں بہت اعلیٰ چیز ہے. بصارت تو ظاہری نگاہ ہے، آنکھ ہے، اور بصیرت اعلیٰ درجے کی عقل، اعلیٰ درجے کا تدبر، اعلیٰ درجے کی فراست، یہ سب بصیرت میں کہ آدمی پر راستے کھل جاتے ہیں اور انسان کو اللہ رب العزت وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اسی کو اس میں کہا گیا کہ کر کے بصارت فدا ہم کو بصیرتیں ملی، دے خدا کو کیا دیا اور دے خدا سے کیا لیا. یعنی ہم نے کیا دیا ہے؟ صرف اپنی ظاہری آنکھوں کو اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ بصیرت مل جانا کسی چیز کی، دین کی سمجھ حاصل ہو جانا، یہ بڑی بات. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیں تو اس کو گویا بہت بڑا خیر، بہت بڑی خیر مل گئی. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھدار فرما دیتے ہیں. اور دین کی سمجھ میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم نے اپنی نظروں کا استعمال کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, کیا بات سننی ہے کیا نہیں سننی, اور کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. اسی طریقے سے باقی اپنے پورے جسم کا استعمال بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ بصیرت پر عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دینی تدبر جو ہمیں دیا ہے اس پر عمل ہوگا, اور اگر اس کے ہٹ کر ہوگا تو پھر نہیں پتا کہ خسرت دنیا والآخرہ, کہ دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بصیرت عطا فرمائے.
کر کے بصارت فدا ہم کو بصیرت ملی, کر کے بصارت فدا ہم کو بصیرت ملی, سوچ خدا کو کیا دیا دیکھ خدا سے کیا لیا, سوچ خدا کو کیا لیا دیکھ خدا سے کیا لیا, باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ, باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ, نظرِ بتوں سے کیا بچی سر کر لیا ہمارا, نظرِ بتوں سے کیا بچی سر کر لیا مالیا.
ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ چھوٹا بڑے گناہ سے جو آدمی بچ جاتا ہے, بڑا مرحلہ سر کر لیتا ہے تو چھوٹا مرحلہ تو خود بخود آسان ہو جاتا ہے. جب امتحان دینے کے لیے انسان جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے مشکل سوال بعد میں کر لیں, جو آسان آسان ہے پہلے وہ کر لیں تاکہ مشکل کام کے لیے وقت بھی مل جائے. لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے کہ جو مشکل کام ہے جب انسان کر لے گا تو آسان کام تو آسانی سے کر لے گا. بقول کسی کے کہ جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا. اگر ایک آدمی بھینس اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے تو بھرا بکری نہیں اٹھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے گناہوں کا جو ہمالیہ ہے پہاڑ ہے, اور وہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ اس وقت اس زمانے میں, وہ بدنگاہی, جب تم نے اس کو سر کر لیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی تو باقی سب چیزوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ. جب یہ اس گناہ سے بچ گئے تو باقی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, یہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ اس سے بچنا اس زمانے میں بہت مشکل کام, بہت مشکل کام. جو بچتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ خاص مدد ہے. آج ہی میرے پاس ایک ہمارے ساتھی آیا کرتے تھے اشد, سنگاپور چلے گئے ہیں. وہاں پر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دین کی برکت سے دنیا بھی عطا فرمائی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً دس منٹ آٹھ دس منٹ مجھ سے بات کی تو اس میں وہاں کے حالات بھی لکھے, اور وہ اسی طرح سے جیسے یہاں رہتے تھے اسی حالت میں رہتے ہیں, اور کہتے تھے میں جس طرح کراچی میں رہتا ہوں ایسے ہی وہاں رہ رہا ہوں, میرے لیے الحمدللہ سنگاپور اور کراچی میں کوئی فرق نہیں. بعض اوقات پریشانی ہو جاتی ہے چونکہ وہاں پر غیر مسلم بھی ہیں, پھر عورتیں بھی ہیں, مرد بھی سبھی ہیں, اور بعض مراحل ایسے آتے ہیں تو ان مراحل سے گزرتے وقت تکلیف ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے مراحل بہت کم ان کو سامنے آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ جب آدمی چلنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد خاص بھی ہوتی. تو یہ مرحلہ جو ہے بہرحال ہے مشکل, لیکن جب آدمی نے یہ طے کر لیا کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس کام کو کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ باقی جو کام ہے وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے گناہوں کا ہمالیہ ہے ایک طرح سے بدنگاہی, اگر آدمی اس سے بچ گیا تو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے بچنا اور زیادہ آسان ہو جائے.
باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ, باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ, نظرِ بتوں سے کیا بچی سر کر لیا ہمالیا, نظرِ بتوں سے کیا بچی سر کر لیا ہمالیا صبح سے شام تک جو ہو عشق بتا کی تاک میں صبح سے شام تک جو ہو حسن بتا کی تاک میں نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوانیہ نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوانیہ.
اللہ بڑی عجیب بات کہی ہے اس زمانے کے نوجوانوں کے لیے بطور خاص ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک اس گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. یعنی بچنا تو دور کی بات ہے, ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے, اور اس کے لیے اس زمانے میں یوں سمجھ لیجئے کہ آسانیاں بھی بے انتہا ہیں, ایس ایم ایس دیگر ذرائع, اب باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کی پذیرائی ہوتی ہے کہ صاحب یوم محبت منائیے, کیا کہتے ہیں اس کو, ویلنٹائن ڈے. تو اب اس کے بعد پھر ریڈیو پر, ٹی وی پر اور دیگر ذرائع سے باقاعدہ نوجوانوں کو ترغیب دی جاتی ہے اور ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں, کیا پیغام ہے آپ اس دن, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. تو گویا کہ ایک جو عیب کی چیز تھی یا برائی تھی اس کو آج جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ اچھی چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب آپ خود سوچ لیجیے, اب صبح سے لے کر شام تک ہمارا ریڈیو, آپ ایف ایم پہ چلے جائیں کہیں اور چلے جائیں, رات دن یہی تعلیم یہی ترغیب, تو وہ بچائیں گے تو کیا ہمیں, وہ تو اس دلدل میں ہمیں پھنساتے چلے جا رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک یہی ترغیب. اور اس معاملے میں جو رکاوٹ ہے اس کو لوگ سماج کا نام دیتے ہیں, سماج راستے میں حائل دیوار ہے ہماری. اور اسی طریقے سے اسے ماں باپ اچھے نہیں لگتے, بھائی اچھے نہیں لگتے اور دیگر, لیکن بھائی بھی وہی اچھا نہیں لگے گا جو اس کام سے روک رہا ہو, لیکن خود بھی اگر اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اسے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی پھر, کیونکہ غیرت کا جنازہ تو نکل جاتا پھر. تو میرے عزیز بھائی, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیں کہ جب آدمی ان کاموں میں پھنستا ہے تو اخلاق کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. مجھ سے خود ایک نوجوان نے یہ بات کہی جو اسی قسم کے معاملات میں اور اسی قسم کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا. اس کو جب کسی نے کہا کہ سامنے سے دیکھو اس کی بہن آ رہی تھی اور وہ بھی کسی کے ساتھ تھی, تو اس نے کہا کیا ہو گیا, ہم بھی تو کسی کے ساتھ جاتے ہیں اسی طرح, یعنی یہ اخلاق کا دیوالیہ نہیں تو اور کیا ہے بتائی. تو انسان کے اخلاق کا دیوالیہ نکل جاتا ہے جب صبح سے شام تک انہی چکروں میں رہے گا تو یقیناً نکل جائے. تو دین اسلام تو ہمیں نگاہوں کی بھی پاکیزگی, قلب و جگر کی طہارت, نفاست, صفائی, یہ ساری چیزیں دین ہمیں سکھاتا ہے, لیکن اگر دین سے ہٹ کر ہم چلیں تو پھر یقیناً اخلاق کا دیوالیہ انسان کا نکل جاتا ہے. ہمارے آج معاشرے کا بھی یہی حال ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں تو یقیناً انشاءاللہ اچھے اخلاق ہم میں پیدا ہو سکتے ہیں, ورنہ پھر اپنے اخلاق کے دیوالیہ ہونے سے کوئی شخص اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. اسی بات کو ان اشعار میں کہا گیا ہے.
صبح سے شام تک جو ہو حسن بتا کی تاک میں صبح سے شام تک جو ہو حسن بتا کی تاک میں نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوانیہ نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوانیہ کہتا ہے کچھ لیا نہیں کہتا ہے کچھ دیا نہیں کہتا ہے کچھ لیا نہیں کہتا ہے کچھ دیا نہیں دیکھا تھا کس لیے بتا, یہ ہے نشان سوالیہ, دیکھا تھا کس لیے بتا, یہ ہے نشان سوالیہ. شیخ کا فیض دیکھیے, طائب نے اپنے قلب سے, شیخ کا فیض دیکھیے, طائب نے اپنے قلب سے, خود نقش بتا مٹا دیا, نور خدا جمع نقش بتا مٹا دیا, نور خدا جمع لیا, شیخ کا فیض دیکھیے, طائب نے اپنے قلب سے نقش بتا مٹا دیا, نور خدا جمع لیا, نقش بتا مٹا دیا, نور خدا جمع لیا, باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ, نظریں بتوں سے کیا بچی, سر کر لیا ہمانیا, نظریں بتوں سے کیا بچی, سر کر لیا ہمانیا.
ماشاء اللہ, اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے کا یہ لازمی اثر ہوتا ہے, بشرطے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ جائے, کہ ان کا فیض آدمی اپنی ذات پر, جسم پر, اپنے گھر میں محسوس کرتا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ رفتہ رفتہ, آہستہ آہستہ انسان کا ذوق بدل جاتا ہے, شوق بدل جاتا ہے, نگاہیں بدل جاتی ہیں, اعمال بدل جاتے ہیں, کیونکہ اللہ والوں کے قلب کی تجلیاں جب اس کے دل پر آتی ہیں تو جیسا قلب ان کا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے, اسی طریقے سے اس قلب کی کاکش جو ہے وہ اس کے قلب پر بھی پڑتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر ذہن میں اچھے خیالات آ جاتے ہیں, اللہ کی محبت آ جاتی ہے, اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے, اچھے اور نیک لوگوں کی محبت آ جاتی ہے, بلکہ گناہگاروں سے بھی انسان محبت سے پیش آتا ہے, انہیں حقیر نہیں سمجھتا, ان کے گناہوں کو تو برا سمجھتا ہے لیکن خود کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ بھائی بھی میرا اس بری دلدل سے نکل جائے, یہ سارے کام جو ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ والوں سے جوڑ کے رکھے, انشاءاللہ ان کے فیض سے آدمی بہت جلد اپنے دل میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں یہ تبدیلیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک بات عرض کرنی تھی جو سوچ کر آیا تھا میں, کہ ہم اپنے اوقات کا ایک نظم مرتب کریں, یہ انتہائی ضروری ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک جو کام کرتا ہے ان کاموں کو باقاعدہ نظم کے لڑیوں میں پرو دے. کتنا وقت عبادت میں خرچ کرنا ہے, کتنا وقت دنیا کے لیے خرچ کرنا ہے, اور کتنا وقت جو ہے وہ ہم نے ذکر و اذکار میں خرچ کرنا ہے, سونے کے لیے کتنا وقت ہونا چاہیے, یہ انتہائی ضروری چیز ہے. آدمی جب نظم کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کے اوقات میں برکت ہو جاتی ہے. اور بزرگان دین سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ اس پر عامل بھی ہوتے ہیں کہ اپنے اوقات کو ایک نظم میں پرو رکھا ہوتا ہے. اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو مرتب کریں, کہ رات کتنا سونا ہے, مثلا 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک کی نیند پوری کرنی, اس کے بعد صبح کتنے بجے اٹھنا ہے, پھر قرآن مجید پڑھنے کا معمول کس وقت رکھنا ہے, ذکر و اذکار کے اوقات کون سے مرتب کرنے ہیں, اور فجر کے بعد کتنا وقت مسجد میں بیٹھنا ہے یا اپنے کام کے لیے جانا ہے, تو باقاعدہ ایک نظم ہونا چاہیے اور اس نظم کے تحت زندگی باقاعدگی کے ساتھ گزارنی چاہیے. بے قاعدہ زندگی انسان کو کام کرنے نہیں دیتی. انسان قاعدے قرینے سے جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے بس اس کام کی طرف مجھے توجہ دلانی تھی کہ ہمیں اپنے اوقات کو مرتب کرنا چاہیے, ہر کام کا نظم. اور کب تک آدمی سستی میں رہے گا؟ مثلا یہ کہ 6 گھنٹے کا ہم نے وقت مقرر کیا, جب 6 گھنٹے کی نیند ہو گئی اب اٹھ کے بیٹھ جاؤ کہ بس اب سونا نہیں. جب اس طرح سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر اوقات میں برکت ہوگی, ورنہ ہو یہ رہا کہ 6 گھنٹے بھی ہو گئے 7 گھنٹے بھی ہو گئے اور سستی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سوئے ہیں. تو بقول کسی کے کہ بھئی کب تک سستی کے غلام بنے رہو گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وہ میں جب فلاں کام کرنے بیٹھتا ہوں, ذکر کرنے بیٹھتا ہوں, گھبراہٹ ہونے لگتی. ارے بھائی گھبراہٹ تو ہوگی, لیکن جب تم نے ایک وقت مقرر کر لیا اس کام کے لیے, اب چاہے گھبراہٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو, لیکن اپنے اس کام کو پورا کرنا آپ نے. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ ہر آدمی سے تو یہ نہیں ہو سکتا, جو آدمی کسی کو حکم دینے والا ہو وہ تو ٹھیک ہے یہ کام کر لے گا, لیکن جو کسی کا ماتحت ہو اس کو اگر کسی نے کہہ دیا جاؤ فلاں کام کرو اور ہم نے وہ وقت کسی اور کام کے لیے رکھا ہوا تھا, آپ کیا کریں؟ تو اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے مقصد یہ تھا کہ بے ربط زندگی نہ ہو, ترتیب کے ساتھ ہو. اب اگر کوئی کام ایسا نکل آیا ہے اچانک تو وہ ایک الگ چیز ہے, وقت کے تقاضے پر عمل کرنا بھی تو دین کا نام ہے. اب اگر یہ کام ہم نے مثلا قرآن مجید پڑھنے کا معمول رکھا ہوا ہے لیکن گھر میں اس وقت کوئی بیمار ہو گیا تو کیا خیال ہے آپ قرآن شریف پڑھتے رہیں گے اس وقت؟ اب یہ ہے کہ تم اس بیمار کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو اب ایک ثواب کا کام بے شک چھوٹ گیا لیکن دوسرا ثواب کا کام اللہ نے دے دیا. اسی وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے. یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ تو جی ہم نے اب قرآن مجید کے لیے رکھا ہوا لہٰذا ہم بیمار کو کیسے لے کے جائیں, یہ نہیں, یہ غلط. اس وقت پھر آپ بیمار کو لے کے چلے جائیے اور ایک ثواب کا کام چھوٹ جائے گا دوسرا ہو جائے. حضرت تقی صاحب مد ذی العالی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے ایک الجھن رہتی تھی, تو حضرت نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے الجھن کو ذکر کیا. حضرت میں نے 2 گھنٹے جو ہیں وہ تصنیف و تالیف کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے میں لائبریری چلا جاتا ہوں, وہاں جا کر بیٹھتا ہوں ایک ذہن بنا کر کہ بھئی آج یہ لکھنا ہے. ابھی بیٹھا ہی ہوتا ہوں کہ اتنے میں ایک شخص آیا تھا, سلام دعا کرتا, اس کے بعد پھر وہ اپنا مسئلہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور چلو اس سے نمٹے, اس کے مسئلے کو حل کیا کوئی اور آ گیا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے میں بدل جاتے ہیں, بعض اوقات اس سے کم یا اس سے زیادہ. تو جو لکھنے کا وقت ہے وہ دوسرے کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ حضرت نے ایسا جواب عطا فرمایا, اور واقعتا یہی اصل بات ہے کہ بزرگوں کے پاس جانے کی, کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جس سے انسان کی اصلاح ہو جاتی. اللہ فرمایا کہ بھئی ایک بات بتاؤ کہ یہ تصنیف و تالیف کس کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے دل کے مزے لینے کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اپنے دل کے مزے کے لیے کر رہے ہو تو پھر واقعی تمہیں الجھن تمہیں ہونی چاہیے اور تکلیف ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ جس خدا نے تمہیں تعلیم و تصنیف کے لیے وہ وقت دیا ہے, اگر اسی میں اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا کہ وہ تم سے ملاقات کے لیے آ جائے اور وہ آ گیا تو اس سے مل لو, یہ سمجھ کے کہ اس کو اللہ نے بھیجا میرے پاس. جب یہ سمجھ کے تم کرو گے تو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی. تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ طبی طور پر اگرچہ الجھن ہوتی ہے لیکن عقلی طور پر کبھی تکلیف نہیں ہوتی. اب یعنی طبی بات ہے کہ انسان ایک کام کے لیے بیٹھا کوئی آ گیا تو یقیناً طبیعت کے اندر الجھن ہوگی, لیکن عقلاً جب آدمی سمجھ لے گا کہ اس کو اللہ ہی نے بھیجا ہے میرے پاس, یہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا لیکن اللہ نے میرے پاس بھیج دیا ہے کہ بھائی تم اس کا مسئلہ سنو اور اس کی بات. ویسے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے اوقات کا لحاظ رکھیں اور معلوم کر لیں کہ بھائی کون سے اوقات ایسے ہیں جس میں ہم آ سکتے ہیں, مل سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, اپنے مسائل آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی وقت آ جائے تو آنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ اس کی بات سن لے اور اس کا مسئلہ حل کر دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شیخ الہند جب تشریف لائے, استاد بھی تھے حضرت کے, بڑی خوشی کا اظہار فرمایا, اور اس خوشی کا اظہار کا آپ اس سے سمجھ لیں کہ 52 قسم کے کھانے حضرت نے تیار کرائے ان کے لیے اپنے استاد کی آمد پر. خوشی میں. یقینا ان کے ساتھ صرف وہی نہیں ہوں گے، اور بھی لوگ ہوں گے. بہرحال حضرت نے اتنے جو ہے اس زمانے میں اہتمام کیا اور بے انتہا خوشی کا اظہار فرمایا. لیکن کوئی وقت ایسا بھی تھا حضرت کا کہ جس میں حضرت بیان اور قرآن لکھا کرتے تھے، جو تفسیر ہے قرآن مجید کی. تو اپنے ساتھ سے کہا کہ حضرت یہ وقت میرا لکھنے لکھانے کا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کر لوں. فرمایا جاؤ بھائی، شوق سے جاؤ. شیخ بھی ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے روکا ہو کہ لو بھیا ہم تو آئے تم سے ملنے کے لیے اور تم جو ہے وہ لکھنے لکھانے کے کام میں لگے ہو، تم نے کیا قدر کی ہماری. ایسا نہیں، بلکہ فرما کہ جاؤ جلدی سے جاؤ. اگر فرماتے ہیں کہ میں گیا، اب لکھنے بیٹھا، دو چار پانچ اطرے لکھنے کے دل نہیں لگا، اس لیے کہ استاد کے سامنے بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن ایک طرح معمول بھی ہے. تو حضرت نے دو چار پانچ اطرے لکھی اور لکھ کر فوراً آ گئے. تو فرمایا کہ بھائی تم تو اپنا معمول پورا کرنے گئے، کہا کہ حضرت کر لیا، اب اس کام میں دل نہیں لگ رہا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ معمول پورا ہو جائے اس لیے اس کام کو مختصر کر دیا، لیکن نارا نہیں کی، کیونکہ نارا کرنے سے بے برکتی ہوتی. تو حضرت نے اس کو اپنے وقت پر انجام بھی دیا اور ساتھ میں اپنے استاد کی خدمت میں بھی پھر حاضر ہو گئے. تو بہرحال یہ مطلب ہے اس کا کہ اپنے اوقات کو سستی میں مت گزارو. یہ نہیں کہ وقت ہو گیا کسی کام کا اور ہم بیکار کاموں میں لگے ہیں، ایسا نہ کرو. تو بس ہمیں اپنے اوقات کو مرتب کرنا چاہیے صبح سے لے کر شام تک. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج نکلتا تھا ایک دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولا یہلکنا بذنوبنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پھر سے یہ دن دیکھنا نصیب فرما دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہلاک نہیں فرمایا. اسے پتہ چلا کہ دن جب آ گیا ہو سکتا تھا ہم رات ہی میں انتقال کر جاتے اور دن دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. اسی طریقے سے بعض دعائیں اور بھی آتی ہیں سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہمیں چاہیے ان دعاؤں کو زبانی یاد کر لیں تاکہ صبح کے وقت ان کو پڑھ لیں، اور ان کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ وہ دن ہمارا خیر سے گزرے گا. ایک دعا میں آپ نے فرمایا کہ اللہ میں اس دن کی خیر آپ سے طلب کرتا ہوں اور اس کی کامیابی، اس کی نصرت اور اس کی عافیت، یہ سب آپ سے میں طلب کرتا ہوں. تو بہرحال اسی طرح آپ خیر طلب فرماتے تھے کہ اللہ یہ دن جو ہے وہ نکل آیا اور اب میں کاردار دنیا میں قدم رکھوں گا، تو اللہ میرے دن جو ہے وہ خیر و برکت والا ہو، عافیت والا ہو، اور شر و فتنوں سے اللہ مجھے بچانا. اب آدمی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جب یہ دعا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آدمی آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ دعائیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں ہیں، وہ بھی آدمی معمول بنائے، صبح و شام کی دعائیں ہیں باقاعدہ، ان دعاؤں کو آدمی اپنے معمول میں لائے اور نظام کے تحت آدمی اس کو پڑھے بھی. معمول میں جب آ جاتا ہے، میں نے کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جو معلوم ہے ان کو معمول بنا لو، معلوم کو معمول جب بنا لو گے تو یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے گا، لیکن اگر معمول نہیں بنائیں گے پھر بھول جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں، اور اپنے اوقات کو مرتب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر صرف یہی نہیں، اس پر عمل کرنا اصل چیز. مرتب کرنے کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے، بلا ضرورت شدیدہ اس نظم کو آدمی خراب نہ کرے، انشاءاللہ پھر اس میں اللہ نے چاہا تو خیر و برکت ہوگی.